نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تو شرک کی حقیقت و اقسام کے بارے میں تمہیدی گفتگو کی اور پھر شرک فی الذات کی جو دو شکلیں دنیا میں رہی ہیں، ایک وہ کہ جو جلیل القدر پیغمبروں کی امتوں میں پیدا ہوئی، خدا کا کسی کو بیٹا یا بیٹی بنا دینا، اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور ایک فلسفیانہ مذاہب میں ہماوست پینتھیزم کی شکل میں یا گاڈ انکارنیٹ. عیسائیوں میں بھی ایک عقیدہ رہا ہے، آج نہیں ہے، ایک تو وہ ہے تثلیث کہ ایک اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک روح القدس، لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ بھی رہا ہے کہ اللہ ہی ہے حضرت مسیح جو ہے، یعنی گاڈ انکارنیٹ کا تصور بھی ان کے ہاں رہا ہے. کرسچنز میں بہت سے مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں ان کے عقائد بدلتے رہے ہیں. بہرحال مجھے اس وقت جو کچھ عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت اس نوع کے شرک سے تاحال محفوظ ہے. اگرچہ عوام الناس کے درجے میں یا شاعروں کی مبالغہ آرائی میں نعتیں کہتے ہوئے جب حدود سے تجاوز کر دیا جاتا ہے اس میں کچھ شائبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی مستند فرقے، مستند مسلک کے مستند عقائد میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جسے شرک فی الذات سے تعبیر کیا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کو شعر سنا رہا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کیا ہے گاڈ انکارنیٹ؟ اوتار کا عقیدہ. وہ اوتار کا عقیدہ چاہے رام چندر جی کے لیے ہو، کرشن جی کے لیے ہو، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، عقیدہ تو ایک ہی رہے گا. اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، شعر کس کا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے ساتھی کہ ان کے مسلک کے ایک بہت بڑے عالم جو لاہور میں ہوتے تھے، مولانا محمود احمد رضوی، مرحوم، ان کا انتقال ہو گیا ہے. روزنامہ پاکستان میں ایک دفعہ ایک فورم میں بعض لوگوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے تو یہ شعر کہا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تو مولانا محمود احمد رضوی صاحب نے فرمایا کہ اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. انہوں نے اعلان برات کیا. تو اصل میں یہ وہی شاعرانہ مبالغہ آمیزی ہے. قرآن مجید میں سورہ شعراء میں یہ بات کہی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں، بس شعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں، خیالات میں دور سے دور نکل جائیں گے. مبالغہ آمیزی اگر نہ ہو تو پھر شعر کے اندر تاثیر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک شعر ہے، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. بغیر عین کا عرب کیا ہوا؟ عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ گیا؟ رب. رب کون ہے؟ اللہ. بغیر عین کا ایک عرب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا ایک اور لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے وہم پیدا کرنے کے لیے, ایہام جس کو کہتے ہیں. احمد بے میم, احمد بے میم, احمد میں سے میم نکال دیں گے کیا بچے گا بتائیے؟ احد. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد. تو اس طرح کی باتیں شاعری میں, عوام میں, واعظوں میں, نعت گو لوگوں میں, یہ ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ امت تا حال اس سے بحیثیت مجموعی محفوظ ہے, اور کسی بھی مستند فرقے کے مستند عقائد میں ایسی کوئی شے موجود نہیں ہے کہ جسے شرک سے ذات قرار دیا جا سکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ایک اسپیشل پروٹیکشن ہے جو اللہ نے دی ہے. یہ امت آخری امت ہے. حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم, میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت. اس امت میں فساد ہو جائے بحیثیت مجموعی تو اس کا علاج کون کرے گا؟ اگر اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں, لا نبی آبادی, اللہ خاتم النبیین, لا نبی آبادی. تو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دی ہے خاص, محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کو پروٹیکشن دی ہے. حالانکہ نوٹ کیجئے, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, جتنی محبت, جتنی عقیدت امت محبت کو حضرت محمد کے ساتھ ہے اور رہی ہے, اس کا اسوہ عشیر بھی نہیں ہے, سواواں حصہ بھی نہیں ہے کہ جو محمد عیسائیوں, محبت عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ سے رہی ہے. حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا, حضور کو تو کسی نے نہیں بنایا, کسی نے نہیں کہا معاذ اللہ. حالانکہ محبت عقیدت کو اگر ناپیے تولیے تو میں پھر کہہ رہا ہوں عشر عشیر, عشر عشیر کا مطلب سواں حصہ, ایک بٹا دس کا ایک بٹا دس, عشر عشیر, سواں حصہ بھی اس محبت کا جو اس امت کو رہی ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ہے آج بھی, کٹ مرنے کو تیار ہے. ختم نبوت کے اوپر کٹ مرنے کو تیار تھے. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ قانون جو ہمارے ہاں بنا توہین رسالت کا, اس پر کٹ مرنے کو تیار ہے مسلمان. حالانکہ اور چیزیں جو شریعت کی, ان کے بارے میں اتنا احساس نہیں ہے. اب سودی کا معاملہ جو ہو رہا ہے, لیکن اس کے بارے میں کوئی خاص عوام کو کوئی احساس نہیں ہے. لیکن ذرا سا ارادہ تو کر کے حکومت دیکھے, توہین رسالت کا قانون اگر ختم کریں گے تو ایک ہنگامہ شروع ہو جائے. عیسائیوں کو تو اتنی کوئی عقیدت تھی نہیں, لیکن خدا کا بیٹا بنا دیا. اس سے بھی آگے کا کیپٹن کلاس آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور کے امتی. امتی کا اور نبی کا کیا ریشو پروپورشن ہوا؟ کوئی نسبت بنتی نہیں نا. حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے, خدا کا بیٹا نہیں, خدا. سبائی, عبداللہ ابن سبا یہودی, جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی. بنو ہاشم اور بنو میہ کی پرانی جو چپکلی چلی آ رہی تھی, اسے ہوا بھی پھوکے ماری, بڑکا دیا اس نے, اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون رس رہا ہے. یہ شیعہ سنی کی تقسیم تو اسی کی وہیں سے پیدا ہوئی. اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو, اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے, وہ گرفتار کر کے لایا گیا, تم یہ بکواس کر رہے ہو؟ ہاں, وہ اور اس کے 40 پیروکار, تم ہو خدا. حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا. کہا ٹھیک ہے, خدا آزمائش کرتا ہی ہے, جانچتا ہے, پرکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو. تم ہمیں آگ میں جلا دو, لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو. حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا. اس وقت بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ ذرا کنٹراسٹ دیکھیے, حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے پیدا ہو گئے, اور حضور کے ایک امتی کو خدا قرار دینے والے پیدا ہو گئے. اگر اس پر آپ قیاس کریں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, پھر تو محمد کو تو خدا کا باپ قرار دینا چاہیے تھا نسبت و تناسب کے اعتبار سے. امتی کو خدا بنایا تو خدا سے اوپر کوئی شے ہونی چاہیے نا. یہ جو محمد رسول اللہ کا مرتبہ مقام نہیں, یہ بات در حقیقت یہ ہے. یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے, ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ عوام الناس. یا علی مدد, کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک. مسجدوں میں یا محمد لکھا ہوا ہے لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا. مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے, محبت اور عقیدت میں غرور کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا, اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے, تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے, قتل بھی کر دیا شہید بھی کر دیا ان کے کافی خوارج میں سے, اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے اس ظلم سے محفوظ رکھا ہے. اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے, بغیر کسی ذریعے کے بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن یہ دنیا عالم میں اسباب ہے. یہ تحفظ کیسے ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکے. پہلی بات یہ قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا کہ آپ بشر ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکے کے جو سردار تھے قریش کافر, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو, یہ معجزے دکھا دو, تمہارے لیے ایک محل تیار ہو جائے فوراً, دیکھتے ہی دیکھتے ایک باغ ہو یہاں پر مکے کی سنگلاخ زمین میں بے آب و گیا وادی کے اندر, کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہ رہا ہو, یہ کر کے دکھا دو, آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو, آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو, کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا, قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا, میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے, میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں اللہ کا رسول ہوں, میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, یہ دعویٰ ہے میرا. یہی دیکھیے آپ آخری آئے سورہ کہف کی, قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دیجئے کان کھول دیجئے ان کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تم جیسا, یوحا الیہ, ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے, میرا تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ, تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو ہوا سے خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے بس, میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے وہ وحی کا ہے. یوحا الیہ, میں ہوں تو بشر تم جیسا, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے, ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے اکیلا. تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے, یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لا کر شامل نہ کیے جا سکے. اس معاملے میں سورہ تغابن کی دو آیات جو بڑی اہم ہیں, وہاں فرمایا گیا ہے کہ پچھلی جو قومیں آئیں جن کے پاس رسول آئے, جب رسول ان کے پاس آئے اور انہوں نے کفر کیا تو کیا کہا انہوں نے, اب بشر یہدون نا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ. کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے؟ ہمیں ہدایت دینے کے لیے فرشتہ آتا تو ہم مان لیتے, یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے, اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا بھی پیٹ ہے کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، مال حاضر رسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے، تو یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہی ایک بیماری ہے جس کا ریورس بعد میں آیا، بیماری ایک ہی ہے، ظہور مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، سمپٹمز مختلف ہیں. ان کافروں نے یہ کہہ کر رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو بشر ہے، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بعد میں امتوں میں جب گمراہی آئی، جنہوں نے رسول مان لیا انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا، یہ رسول ہے بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیماری ایک ہی ہے، ظہور دو شکلوں میں ہو رہا ہے. یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. دوسری بات، قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے، ٹوکا گیا ہے، کہیں کہیں عذاب کا رنگ ہے، عتاب کا رنگ ہے، غصے کا رنگ ہے. میں اب اس سے زیادہ کوئی ثقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا، حضور کی شان میں کوئی اور لفظ، لیکن عتاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا، جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلقى كلا. ماتھے پر بل ڈال لیے، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا، کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تزکیہ حاصل کر لیتا، تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ کفار، یہ ان کے بڑے بڑے سردار، آپ جو ہے کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ وہ استغنا برت رہے ہیں، اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے عدم توجہ ہی ہو رہی ہے. کلا، ہرگز ایسا نہ کرو. یہ جو مختلف گرفتیں آئی ہیں قرآن مجید میں حضور پر، اب عتاب غلط بنے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں، تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی اعتمدی اللہ فیہ، اہلا وسہلا، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. تو یہ لفظ عتاب حضور نے خود استعمال کیا ہے، تو میں نے استعمال کرنے کی ضرورت کر لی. لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے، بڑا سخت انداز. مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن قَانُونَ يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اے نبی، یہ مشرکین اور یہ کفار تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دیں، تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. نوٹ کر دیا آپ نے بات؟ اب آیا وہ لولا ان ثبتنا کا لقد کتنا ترکن و الیہم شیئا قلیلا. اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جمع نہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا اذ اللہ زقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، تو اس شکل میں ہم آپ کو اے نبی دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے، ہماری سزا سے بچا نہ سکتا. یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا، اور بہت سے مقامات ہیں، یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشترک کروارے آپ کے سامنے رکھ. یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا، کہ یہ جو الوہیت کو حضور کے ساتھ منتصب کر دینا، ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے، ویسے حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بد دعا کا رنگ تھا، واضح طور پر بد دعا بھی نہیں تھی. وہ غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، اور آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا، اور آپ کے دو دانت جو ہے وہ شہید ہوئے، خوض جو پہنا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر، رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئی. انہیں جب نکالنا چاہا، ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلے. اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے. پھر اس پر حضور کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، کیف یاد اللہ قوم خضبوا وجہ نبیہم بالدم. اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. فوراً آیت اتر آئی، لیس لک من الامر من شیء، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. اما یعذبہم، اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اما یتوب علیہم، اللہ چاہے گا ان کی توبہ قبول کر لے گا. یہ اختیار ہمارا ہے، اٹس اور پریروگیٹو، انگریزی میں آپ کہیں گے یہ ہمارا جو ہے یہ خاص اختیار ہے، پریروگیٹو ہے، اس میں کسی کو دخل نہیں. اور عجیب یہ تاریخ کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ وہ حادثہ جس شخص کی وجہ سے ہوا، خالد ابن ولید، اس لیے کہ وہی تھے کمانڈر، کیولری جو تھی، رسالہ جو تھا کفار کا، مشرکین کا، اس کے کمانڈر وہ تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ اب جو درا ہے جہاں پر 50 تیر انداز حضور نے کھڑے کیے تھے وہ خالی ہو گیا. پورے عہد کا چکر دے کر حضور سے آ کر جو حملہ کیا ہے، پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور مجروح ہوئے اور بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ اتنا خون بہ گیا کہ ذوق کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. وہی خالد ابن ولید ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کی زبان مبارک سے خطاب دلوایا، خالد سیکم من سیوف اللہ. خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کی بشریت کو بہت نمایاں کیا. اور اس زمین میں میں صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کا ایک قول آپ کو سنا دوں. اگر شیخ صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ آج کل حالات بہت بدل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے یہ جو غلط عقائد ہیں وہ بڑے طوفانی انداز میں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے نا، جیسی تبلیغی جماعت کی ایک تحریک تھی اس کو دیکھ کر کچھ اور مسلک کے لوگوں نے بھی سوچا کہ ہماری بھی اسی طرح کی تحریک ہونی چاہیے. تو تحریک کے مقابلے میں تو پھر تحریک چاہیے. اس خود ایک سیل ہے، سیل کو لیتا ہے تھام، سیلاب ہے اس کو روکنے کے لیے سیلاب چاہیے. بہرحال اب یہ چیزیں بڑے سیلاب کے انداز میں پھیل رہی ہیں. لیکن یہ کہ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم، بڑی شخصیت تھے صاحبزادہ فیض الحسن، ان کی زبان سے خود میں نے سنا اپنے کانوں سے منٹگمری میں ایک جلسے میں تقریر کے دوران کہ لوگوں کیا ہم عربی نہیں جانتے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہم جاہل ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں حضور بشر تھے، لیکن جیسے تم اپنے باپ کو اپنے نام سے نہیں پکارتے، ابا جان کہتے ہو نا، نام تو نہیں لیتے، ایسے ہی ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو توہین سمجھتے ہیں اور اس کو ہم خلاف ادب سمجھتے ہیں. بس باقی یہ مانتے ہیں کہ وہ بشر تھے، کوئی شک نہیں. یہ بڑا معتدل ایک انداز تھا، لیکن شاید ابھی انداز بھی ختم ہو رہا ہو، میں نہیں کہہ سکتا. گمراہی بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی حدیں جو ہے وہ ایک کسی جگہ پر قائم نہیں رہتی. تیسری چیز، حضور نے خود اتنی احتیاط برتی ہے، حضور نے لوگوں کو روک دیا کہ میری آمد پر کھڑے مت ہوا کرو. یہ کس قدر احتیاط کی بات ہے. اسی طریقے سے آپ مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ حضور کون سے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مسند لگی ہوئی ہے, خاص گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں اور کوئی خادم جو ہے مورچھل لے کر جو ہے اوپر سے مورچھل جیسے کوئی پیر صاحب ہوں اور وہ ان کا جو حال ہو جاتا ہے چاہے کتنے ہی چھوٹے سے پیر ہوں ان کی بھی جو نشست ہوتی ہے. نہیں, حضور کی نہیں تھی صورتحال. آپ نے اپنے آپ کو بالکل انسانی سطح پر رکھا ہے, بالکل بشری سطح پر رکھا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ بالکل مل جل کر بلکہ گھل مل کر آپ رہے, اور اس میں اس حد تک جو ہے احتیاط بڑھتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کی زبان سے الفاظ نکل گئے, ما شاء اللہ و ما شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. فوراً ٹوک دیا, اجعلتنی للہ ندن, کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ یہ وہ ند ہے, وہ نفس, لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. آپ جمعوں کے خطبوں میں یہ سنتے ہوں گے تکرار کے ساتھ الفاظ, ضد مد مقابل, ضد وہ ہے مد مقابل جو سامنے آ کر چیلنج کر سکے آپ کو, وہ ضد ہے ند. تو اجعلتنی للہ ندن, تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا, مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اللہ کی ہے, وہ جو چاہتا ہوتا ہے. میری مشیت, اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کہیں کبھی نہ جاتے. کتنی محبت تھی حضور کو ابو اپنے چچا سے, کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر. ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں, پروٹیکشن دی ہے, اور پورا بنو ہاشم کا خاندان تھے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے, تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی رہتے. قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا اور وہ حضور کا کچھ بڑا بنا رہا ہے. آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے, چچا جان میرے کان میں کہہ دیجئے الفاظ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے. لیکن یہ کہ اس وقت عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے اپنا ایک غرور کہہ لیجئے, زوم کہہ لیجئے, کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لیا ہے. اب موت میرے سرانے کھڑی ہے اس وجہ سے اس وقت میں ایمان نہیں لاؤں گا. یہ لیکن بہرحال حضور کی مشیت پر معاملہ اگر طے ہوتا تو ابو طالب اس دنیا سے بغیر ایمان لائے رخصت نہ ہوتے. کام ایسا بھی نہیں ہے, یہ بھی ذرا میرا ایک نوٹ آف کوشن جو ہے نوٹ کر لیجئے. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں. کیا یہ تمہاری طرح کا مطلب بالکل ہماری طرح, بالکل ہماری طرح؟ نعوذ باللہ. بشریت مشترک ہے, جیسے ہم انسان ویسے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. چنانچہ حضور کی مختلف جو ہے قول بھی موجود ہے, میں آپ کو ایک قول سنا دیتا ہوں, احادیث میں موجود ہے کہ حضور سو میں وصال سے روکتے تھے صحابہ کو کہ یہ جو روزہ ہے تسلسل کے ساتھ, آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا, وہی روزہ چل رہا ہے رات کے دوران بھی اور پھر اگلے روز بھی, اگلے روز شام کو افطار کیا تو دو دن کا سو میں وصال ہو گیا, یا اگلے روز بھی افطار نہیں کیا پھر تیسرا اور تیسرے دن تین دن کا سو میں وصال. حضور رکھتے تھے, صحابہ کو روک دیا آپ نے. صحابہ نے عرض کیا حضور دیکھیے آپ رکھتے ہیں ہمیں آپ منع کرتے ہیں. اب اس کا جواب سنیے, ایوکم مثلی, تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی, میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے پاس. وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي, وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ہم جیسا بالکل ہم جیسے نہیں, حضور اپنی پشت کی طرف سے بھی دیکھتے تھے, ہم تو نہیں دیکھتے, تو بالکل ہم جیسے. یہ کہیں اگر خیال آپ کا آ گیا تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے, بہت بڑی محرومی, بہت بڑی محرومی. سب سے بڑا تو جو ہمارے اور آپ کے درمیان حد فاصل ہے کہ آپ پر وحی آتی ہے، وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، مجھ پر وحی آئی ہے. لیکن یہ کہ اور آپ کے مقامات اور جس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجات عطا فرمائے ہیں، جو آپ کے خواص ہیں، ان خواص میں سے ایک جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ آپ اپنی پشت سے بھی دیکھتے تھے جو ہمارے لیے ممکن نہیں. ایک مسئلہ اس میں ذرا اور ٹیڑھا ہے، میں وہ بھی حل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ بشریت کا معاملہ آ گیا ہے تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر یہ بڑی بحث ہے کہ حضور نور ہیں یا بشر ہیں. صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی بات آپ کو میں سنا چکا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ کیا جانتے ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم عربی نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو ہم آپ کے خلاف سوء ادب سمجھتے ہیں. لیکن جب مسئلہ بن جائے کہ آپ بشر نہیں تھے نور تھے، یا نور نہیں تھے بشر تھے، یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکولی رانگ ہیں. آپ بشر تھے نور نہیں تھے یہ بھی غلط ہے، آپ نور تھے بشر نہیں تھے یہ بھی غلط. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے، ہر انسان کے اندر ایک نور ہے. وہ نور کیا ہے؟ روح. روح نورانی ہے. اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نقطۂ نوری کے نام ہوں خودی. اسی سے ہے یہ سیلف، میں، انا، یہ در حقیقت اسی روح کا ظہور ہے. نقطۂ نوری کے نام ہوں خودی، زیر خاک ما شرار زندگی. میرا وجود خاکی ہے لیکن اس میں یہ نور بھی ہے. مغربی فلسفہ بھی کہتے ہیں دی ڈیوائس پارک، انسان کے اندر ایک شعلہ ملکوتی ہے خدائی. یہ نور ہم میں سے ہر ایک میں ہے، لیکن نور نور کا فرق ہے. جیسے سورہ حدید اور سورہ تحریم دونوں میں آیا ہے، قیامت کے دن ہر مومن کو نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ کل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے وہ طے کر لیں گے. لیکن وہ اپنی کوانٹیٹیو اعتبار سے اس کے درجات اتنے مختلف ہوں گے. حضور نے فرمایا کسی کو تو نور ایسا ملے گا کہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک جا پہنچے گی، یمن. میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے ابو بکر صدیق کا نور اس درجے کا ہوگا، خود حضور کا تو اس سے بھی بہت بلند ہوگا، لیکن مخلوق میں سے، امت میں سے حضرت ابو بکر کا نور اس درجے کا ہوگا. اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ صرف قدموں کے سامنے روشنی ہو جائے گی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑا خوش قسمت ہوگا کہ ٹارچ اگر مل جائے تب بھی آدمی راستہ تو چل پڑتا ہے نا، گڑھا تو نظر آ جاتا ہے، گڑھے سے بچ جائے گا، سانپ کے بل سے تو بچ جائے گا، یہ سانپ کا بل ہے، اس سے نکل کر بچ کر نکلے. لہذا وہ بھی بہت بڑا خوش قسمت ہوگا. منافقین وہ ہوں گے جن کو سرے سے کوئی نور نہیں ملے گا. تو یہی تفاوت ہے ہمارے نور میں، جو میرے اندر نور ہے آپ کے اندر نور ہے، ہم میں سے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے. محمد عربی کا وہ روح ہے، نور روحانی آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب ہے، مستولی ہے، چھایا ہوا. اسی حقیقت کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی نے پوچھ لیا جرت کر کے، حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے. تو صحیح، حضور کی بشریت بھی ہے، بشریت کے تقاضے بھی ہیں، لیکن آپ کی روحانیت ہے، روحانیت کی نورانیت ہے. وہ بشریت کے اوپر روحانیت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجسم نور تھے. لیکن نفی نہیں کی جائے گی، آپ بشر بھی تھے نور بھی تھے. آپ بشر بھی تھے، آپ آمنہ اور عبداللہ کی اولاد تھے، بیٹے تھے، آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، آپ ہاشمی تھے، قرشی تھے، آپ انسان تھے، آپ کھانا کھاتے تھے، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کے اوپر جادو تک بھی اثر کر جاتا تھا، یہ ہوا ہے. بشریت کی نفی کیسے کر دیں گے؟ آپ کے وار پڑا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور پھول خون زیادہ چلا گیا ہے تو آپ بے ہوش بھی ہوئے ہیں، کیسے نفی کر دیں گے؟ لیکن یہ کہ آپ کی روح نورانیت جو ہے، روح کی نورانیت، روح محمدی، اس کی نورانیت نے اس پورے وجود بشری کو ڈھانپ لیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم کہیں کہ آپ نور مجسم تھے تو کوئی غلط نہیں. تو آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. ان میں سے کسی ایک پہلو کی نفی بھی کرنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ میں اسے گمراہی سے بھی تعبیر کروں گا. شرک فی ذات کی بحث تو یہاں ختم ہوئی. اب جو چند منٹ باقی ہیں اس میں شرک فی صفات کا مسئلہ جو ہے اس کو اصولی طور پر جان لیجئے. شرک فی صفات کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک پیچیدگی ہے. پیچیدگی کیا ہے؟ ہماری زبان کی محدودیت ہے کہ ہم وہی لفظ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے، صفات کی حیثیت سے جو مخلوق کے لیے استعمال کرتے وہی خالق کے لیے استعمال کرتے. اللہ عالم ہے، علیم ہے، علامہ ہے، ٹھیک، انسانوں میں بھی علیم بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، لفظی اشتراک ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کا بھی وجود ہے، ہمارا بھی وجود ہے، اللہ میں بھی قدرت ہے، ہم میں بھی قدرت ہے، اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. یہ الفاظ ہمارے مشترک ہیں، لیکن ان کے مفاہیم زمین و آسمان کا فرق ہے. جب ایک لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا، اور جب وہی لفظ مخلوق میں سے کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کا. وہ تین ہیں کارڈینل پرنسپلز، ان کو آپ نوٹ کر دیجئے، یاد کر دیجئے، حفظ کر لیجئے. اللہ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور نے انہیں عطا نہیں کیا ہے. مخلوق کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے وجود دیا ہے تو ہوا. اسی طرح اللہ کی صفت ذاتی ہے، کسی کی عطا کرتا نہیں ہے. مخلوق کی صفات عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے تو حاصل ہوئی ہے. نمبر دو، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے. مخلوقات کا وجود حادث ہے، پہلے نہیں تھا، اب ہو گیا. اسی طرح اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہیں، اور مخلوق کی صفات بھی حادث ہیں، پہلے نہیں تھی، پھر ہو گئی. اللہ کا وجود لامتناہی ہے، لامتناہی، باؤنڈ لیس، مطلق، بے انتہا. اور مخلوقات کا وجود متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے. اسی طرح اللہ کی صفت غیر متناہی، باؤنڈ لیس، جبکہ مخلوقات کی صفات متناہی ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. یہ تین فرق ذہن میں رہنے چاہیے، اگر ان میں ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر انسان بے جانے بوجھے، غیر شعوری طور پر، بغیر سمجھے ہوئے، نادانی میں شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس میں سے مثلا ایک مسئلہ میں یہاں اس پر ڈسکس کر لیتا ہوں. علم، اللہ کا علم ذاتی ہے، ٹھیک، اللہ کا علم قدیم ہے، اللہ کا علم غیر محدود ہے. مخلوقات کل کی کل، کوئی بھی ہو، کسے باشد، وہ فرشتے ہو، وہ نبی ہو، رسول ہو، اولیاء اللہ ہو، ان کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے. نوٹ کر لیجئے، فرشتوں سے جب کہا گیا تھا اپنا نام بتاؤ تم، وہ حضرت آدم کو جو بتا دیے گئے تھے، کیا جواب تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا ہے، بس اللہ کا علم ذاتی، مخلوقات کا علم عطائی، اللہ نے دیا جتنا دیا، اللہ کا علم قدیم، مخلوقات کا علم حادث، ہم نے کچھ سیکھا پڑھا اس سے کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ اللہ تعالیٰ نے چلیے ہمیں علم لدنی دے دیا، دل میں ڈال دیا، یہ وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ سے تو نہیں تھا، نہ ہم ہمیشہ سے تھے نہ ہمارا علم ہمیشہ سے تھا، اللہ کا علم قدیم اور جملہ مخلوقات کا علم حادث، اور نمبر تین اللہ کا علم غیر محدود لا متناہی، بکل شیء علیم، ہر شے کا علم، عالم الغیب و شہادہ، غیب و شہادہ سب کا جاننے والا، لیکن مخلوقات پھر میں کہوں گا کیسے باشد، وہ فرشتے ہو، وہ انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء اللہ ہو، کیسے باشد، ان کا علم محدود لا محدود نہیں. یہ تین مسئلے ہیں جن سے حل ہوتا ہے معاملہ علم غیب کا، جو بڑا جھگڑا ہے، حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں، اس میں جو اصل ٹرک ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو اصل کلید ہے وہ کیا ہے؟ پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر، اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں، کوئی خلاف ہو نہیں سکتا. یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہے، وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے، اس سے دیکھ سکتے ہیں. ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے. عالم آخرہ، جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں. آپ سوچیے، اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ ہے وہ تو اللہ کے علم ہے ہی ہے. اس حوالے سے سمجھ لیجئے، نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جسے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے. اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے، تو پھر ہمارا ظفر کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے. یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ، یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کا ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، وہی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ خود غیب سے وہ عملہ آ رہا ہے. البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی، کل غیب نہیں. چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی، ابھی میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں گے. دیکھیے، ہم مانتے ہیں حضور کا علم، حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر ایک. حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر دو. حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے. تو میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تین باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف ختم ہو گیا. اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یوزر والا غیب ہی الا من ارتضا من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے. ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، کبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں. تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے. باقی اس مسئلے پر انشاءاللہ اگلے اتوار کو گفتگو ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.